الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کس قدر والہانہ محبت فرماتے ہیں. ایک ماں کو جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اسی محبت کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کو دنیا میں جینے کا موقع دیا ہے اور جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, اپنی پسند اور ناپسند ساری بتائی ہے اور اپنی فرما برداری اور نافرمانی کے سارے نقشے اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیے. نافرمانی کرنے والا بندہ بھی ہاتھ کے ہاتھ سر دست وہ اللہ کی گرفت میں نہیں آتا, اس کو بھی اللہ پاک مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, چھوٹ دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ وہ آج نہیں تو کل سنبھل جائے. اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو سال ہر سال غفلت اور نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزار کر ایک نہ ایک دن آخر کار اللہ کی طرف آ ہی جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالی کی وہ والہانہ محبت ہے کہ جو اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ رکھی ہے. اس محبت کے حصول کا مضمون آپ حضرات نے سماعت فرمایا, اسی ذیل میں فرماتے ہیں یہ حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے جو پیر و مرشد ہیں, عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ, ان کے ملفوظات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو آج جو ملفوظ ہے اسی کی ایک کڑی ہے اللہ کی محبت کے حصول کی, اس کا عنوان ہے نیک لوگوں کی صحبت. فرمایا کہ اللہ والوں سے محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا میں کسی نہ کسی وقت اصلاح حال اور آخرت میں نجات کی توقع ہو جاتی ہے. جب اللہ والوں سے محبت رکھی, سچا تعلق جوڑ لیا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی وقت اپنی حالت کی اصلاح نصیب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی نجات کی توقع ہوتی ہے. لہذا جس حال میں بھی ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اللہ والوں سے اپنے آپ کو لگا لپٹا رکھا کرے, ان کے ساتھ لگا رہے, ان کے ساتھ بیلوس محبتیں ہوں, پرخلوص خدمتیں ہوں, اور ان کے ساتھ لگا لپٹا رہنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی ہے کہ المرء مع من احب, آخرت کے میدان میں انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبتیں وابستہ تھیں. تو یہاں لگا لپٹا رہنا آخرت کے لیے بھی نجات کا سامان بنے گا. فرمایا کہ جب تک اللہ والوں کے ساتھ رشتہ قائم ہے, قدم صراط مستقیم کی لائن پر ہیں, انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت اپنی بوسیدگی کے باوجود بھی منزل تک پہنچ جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ اپنے کنڈے کو اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں. لہذا اس کنڈے کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. ریل گاڑی ہے, انجن ایک ہے, ڈبے کتنے بے شمار ہیں. انجن نے منزل کی طرف پہنچنے کی ٹھان رکھی ہے, یک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد ایک ڈبا کنڈوں کے ذریعے ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہوتا ہے. سفر کا آغاز ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے منزل طے کرتے ہوئے جہاں انجن پہنچتا ہے وہیں تمام ڈبے پہنچ جاتے ہیں. کبھی کبھار شاد و نادر کوئی خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دوران سفر اگر کسی ڈبے کا یا چند ڈبوں کا تعلق ریل گاڑی سے منقطع ہو جائے تو وہ ڈبے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ریل گاڑی آگے نکل جاتی ہے. اسی چیز کو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جو قائم ہے تو قدم صراط مستقیم پر مضبوط ہیں, اور انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت اپنی بوسیدگی اور کمزوری کے باوجود ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنے کنڈے کو اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں, اپنا تعلق انہی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. لہذا اس تعلق کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو کسی بھی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ, اور اگر متقی بننا چاہتے ہو تو کسی بھی متقی سے دوستی کر لو. یہ بہت کام کا نسخہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی چاہتے ہو تو اللہ کے کسی بھی دوست سے دوستی کر لو، اور اگر متقی اور پرہیزگار اور تقوی کا پیکر بن کر جینا چاہتے ہو تو متقیوں کے ساتھ دوستی رکھو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المرء علی دین خلیلی، انسان اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی عادت طور طریقے سارے وہی ہوتے ہیں جو اس کے دوست کے ہیں. اچھے دوستوں کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا، خود بخود اچھائی اس کے اندر بھی منتقل ہوگی. برے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے تو برائیاں خود بخود اس میں بھی سرایت کریں گی. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی خدمات اور اپنے جذبات سے اس کے ساتھ ایسے پیش آتے رہو کہ اس کے دل میں تم اپنی جگہ کر جاؤ. اور یہی جگہ بنا لینا، یہی تعلق کا قائم کر لینا انسان کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر وہی اللہ والا جو نور نسبت اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہے، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فرمایا کہ جو بندہ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ایسا خاص نور محبت عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کے درمیان اسی محبت کے نور کے ساتھ چلتا ہے. پھر جہاں کہیں وہ ہوتا ہے تو آس پاس بھی اللہ کی محبت کے وہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہوتے ہیں. تو یہ نور محبت اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا ہے، اور فرما دیا کہ ہم اس کو وہ نور عطا فرما دیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور، نور محبت، نور معرفت، خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو مل جاتی ہے جہاں کہیں جاتا ہے. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ایسا نور ہم اپنے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ اسی نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. تو یہ محبت کا نور بندے کو تبھی نصیب ہوتا ہے جب وہ صاف شفاف ہو، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنا رہا ہو اور اسی دستور کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہا ہو جو دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. اس لحاظ سے یہ ضابطہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ، اور اگر متقی بننا چاہتے ہو تو کسی متقی سے دوستی کر لو. اور تجربہ اس بات کا شاہد ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی علم یا فن حاصل کرنا ہے تو کسی تجربہ کار، مربی کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس کی تعلیم اور تربیت سے مقصود حاصل ہو سکے. ایسا علم اور فن ہمیشہ معتبر اور مستند اور بلا ضرر ہوتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کا استاد موجود ہے، اس کی تربیت کرنے والا مربی موجود ہے جس نے اس کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس پر اس فن اور ہنر کی باریکیوں سے اس کو آگاہی دی ہے. تو ہر فن، ہر کام، ہر ہنر اس کو سیکھنے کے لیے، ہر علم کے حصول کے لیے معتبر اور مستند جس طرح مربی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اپنے روحانی معالج اور روحانی مربی کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ ایسا علم و فن ہمیشہ معتبر اور مستند اور بلا ضرر ہوتا ہے. اس لیے دنیا اور آخرت کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے، اور اللہ والے کی شناخت یہ ہے کہ وہ بزرگ بظاہر متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، ظاہری اس کا سنت کے مطابق ہی اس کے صورت، اس کی سیرت، اس کی زندگی کے تمام کام وہ سنت کے ہی مطابق ہوتے ہوں، شریعت کے ہی مطابق ہوں، خلاف شرع نہ ہو. آج کل کے جیسے بہت سارے خود ساختہ من گھڑت قسم کے پیر ہوتے ہیں کہ جن کی چہرے پر نہ سنت ہوتی ہے نہ جن کی زندگی میں نماز جیسا عام فریضہ ہوتا ہے، کہ وہ مختلف اوقات میں جب وہ عرس وغیرہ ہوتے ہیں، اپنے مظاہرے ہوتے ہیں، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ پورے پورے کئی گھنٹے گزر رہے ہیں، بیچ میں نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی ایک نماز پڑھتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا. ناچ گانے اور نشے اور قوالیاں اور وہ جو طوفان بدتمیزی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ عوام الناس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں. یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز اتباع سنت، کہ سامنے والا جو اللہ کی یا اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے تو خود اس نے اس پر کتنا عمل کیا، اس کا ظاہر اور باطن خود اس چیز کو کتنا لیے ہوئے ہیں. صرف لفاظی زبانی جمع خرچ کام نہیں آتی. اللہ تعالی نے دین اسلام بڑا سادہ صاف شفاف دیا تو فرمایا کہ اللہ والے کی شناخت اور علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر اس کا ظاہر حال حلیہ ساری سب چیزیں متبع سنت ہوں، شریعت کے تابع ہوں، اور وہ ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ ہو، شریعت کے مسائل سے واقف ہو اور باطنی علوم کی جو باریکیاں ہیں ان سے آگاہ ہو، شفیق اور خیرخواہ ہوں، اور بزرگوں سے تعلق رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی صحبت میں انسان وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہے، اور اگر ان سے دور ہے تو وقتاً فوقتاً ان سے گویا کہ تعلقات اور خط و کتابت کے ذریعے ان سے دین کی معلومات دریافت کرتا رہے، اور ان کے بتائے ہوئے مشوروں کے مطابق عمل کرتا رہے، اپنے باطن کے جتنے بھی خامیاں ہیں، جو نقصانات ہیں، جو نقائص ہیں، ان سے ان کو آگاہ کر کے ان کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتا رہے، اور اپنے اندر جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی تدابیر پر عمل کرتا رہے، اور ہر حال میں ان سے دعا کراتے رہے، تو یہی چیزیں کارگر ثابت ہوتی ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیا اور اپنی خامیوں کا علاج شروع کرا دیا، اس پر جو انہوں نے تدابیر بتانی شروع کی، تو اس پر جب عمل پیرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ منجا ہوا ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کے اندر جتنی بھی خامیاں تھیں یک کے بعد دیگرے مرحلہ وار وہ کم ہوتے ہوتے آخر کار ختم ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں ان سے دعائیں لیتا رہے، دعائیں کراتا رہے، اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو شرعی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے متعلق بھی ان سے دریافت کرتا رہے، اور جو کچھ وہ تجویز کریں اس پر اہتمام سے عمل پیرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو خوشگوار، پرسکون اور پرعافیت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو موقع ہے، فرصت ہے، صحت ہے، خوشحالی ہے، چین اور سکون، امن سلامتی ہے، موقع انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کل کو جب موقع انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے پھر رہ کر پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں تو آنسوؤں کے دو قطرے ہی کافی اور شافی ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ مضمون میں آپ نے حدیث سنی تھی کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور ایک شخص پر نظر پڑی جو قریب ہی بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے آہ و زاری کر کر آنسو بہا رہے تھے، تو حضرت جبریل امین نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا وزن ہے سوائے انسان کے آنسوؤں کا، کہ یہ ایسی قیمتی شے ہے، فرمایا کہ دو قطرے آنسو کے یہ پورے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا اللہ میاں کیا وزن نہیں ہوگا کہ دو ہی قطرے لایا، وہاں دو اور سو کا حساب نہیں ہے، وہاں ندامت کے دو آنسو بھی اگر بہ گئے تو اس بندے کے حق میں جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی محبت، اس کی عظمت دل کے اندر جب اجاگر ہو جاتی ہے تو بندے کو جینے کا مزہ آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کو خوشگوار اور پرسکون اور پرعافیت بنانے کی اللہ سے دعائیں بھی مانگے اور توفیق بھی مانگے کہ اے اللہ اس زندگی کو صحیح سدھار کے ساتھ گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں زاویہ نگاہ درست ہو جاتا ہے، زندگی کے وہی نقشے ہوتے ہیں لیکن انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حسن اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، ساری چیزیں انسان کے سامنے نکھر کر آ جاتی ہیں، پھر وہ طریقے سے جیتا ہے اور محتاط ہو کر جیتا ہے، یہی جینے کا سلیقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں زاویہ نگاہ درست ہو جاتا ہے اور مصرف زندگی معلوم ہو جاتا ہے اور مقصود پر نظر پڑنے لگتی ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے تو اس مقصد سے کہیں میں بھٹک تو نہیں رہا، وہ مقصد سامنے رہتا ہے۔ تو محبت الہی اہل اللہ کی صحبتوں میں سینوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، سینہ بسینہ یہ منتقل ہونے والی چیز ہے، اور اس کو اگر انسان براہ راست خود حاصل کرنا چاہے بغیر کسی مربی کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے۔ اس لحاظ سے رہنمائی اور تربیت ہر میدان میں ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق جوڑو، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، اور ان کے گویا کہ جو بھی فرامین سنا کرو تو ان پر دل و جان سے عمل کیا کرو، انشاءاللہ تمہارے دل میں چند دن کے بعد ہی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری کارگر چیز وہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو تو انشاءاللہ اللہ کا تعلق اور محبت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ ایک بات سمجھ لی جائے کہ عمر بھر کے لیے کرنا کیا ہے، یوں تو ہمارا نفس یہی کہتا ہے کہ یہ بھی ہم کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، لیکن صرف دھوکہ ہی دھوکہ رہ جاتا ہے۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہے لیکن عمل انسان نہیں کرتا۔ اصل دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو معلوم ہو جائے، جو اس چیز کے علم میں آ جائے، اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ جو خرابی اپنی زندگی میں انسان کو نظر آ جائے، جو خامی نظر آ جائے، اس سے بچنا شروع کرے، اور خوبی کو اور اچھائی کو اپنا شیوا اور شعار بنانا شروع کرے تو یہی اصل کام کی بات ہے. ورنہ تو معلومات کا حصول تو شیطان کو بھی بہت تھا. تو صرف معلوم ہو جانا ہی اچھی بات نہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اچھا یہ برا. معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اس کو باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے انسان آگے چلے اور اپنے اس علم کو عمل کا جامہ پہنا دے. علم کو عمل میں لانے کے لیے کچھ دشواریاں ہیں, کچھ نفس و شیطان کے قید اور مکر و فریب ہیں. جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بزرگان دین کے بڑے فیوز اور برکات ہیں. جب انسان کسی سے تعلق جوڑتا ہے, نسبت اس کو ملتی ہے, تو اکابرین کے جو دعائیں ہیں, جو ان کی اپنے آنے والے فیض پانے والوں کے لیے جو دعائیں ہوا کرتی ہیں, تو وہ خود بخود انسان کو ملتی ہیں. وہ ہے کہ ایک زنجیری سلسلے میں انسان جڑ جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا فیض کا سلسلہ جڑ گیا جو جاتے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور وہ دعائیں, وہ برکات, وہ انوارات, وہ تجلیات, وہ فیض جو نسل در نسل سینہ بسینہ چلتا چلا آ رہا ہے, تو اس کا حصہ انسان کو بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے, اور صحیح انداز سے جینے کا سلیقہ نصیب فرمائے. بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اسی دھوکے میں رہ جاتا ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا, آج نہیں کل کر لوں گا. ابھی تو کم عمری ہے, ابھی تو جوان ہوں, ابھی تو نوجوان ہوں, ابھی ادھیڑ ہوں, ذرا یوں ہو جائے پھر کروں گا, ذرا وہ ہو جائے پھر کروں گا. وہ ذرا ذرا کے چکر میں رہتا ہے اور زندگی کا ہر دن وہ اپنا اسی غفلت کے اندر گزارتا جاتا ہے کہ اب عن قریب سدھر جاؤں گا, سنبھل جاؤں گا, اپنی زندگی میں صحیح اخلاق کو پیدا کروں گا. بزرگان دین جن کے دل صاف شفاف ہوتے تھے وہ نور بصیرت کی باتیں کیا کرتے تھے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ, وہ خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہے, خود بھی درویش خدا مست تھے. تو بزرگوں کی باتیں بڑی سادی ہوتی ہیں لیکن بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت کا تعلق تھا حضرت حکیم اختر صاحب سے بھی. اکثر و بیشتر حضرت والد ماجد ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے ملاقاتوں کے لیے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ تباہ کن لمحہ, سب سے زیادہ خطرناک, سب سے زیادہ پھٹکار مارا لمحہ وہ ہوتا ہے جس لمحے میں بندہ اپنی زندگی کے اس قیمتی لمحے کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے. بعد میں اگرچہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی لیکن زندگی کے ان لمحات میں یہ لمحہ تو اس کے ہاتھ سے گیا کہ جس لمحے کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا, گناہ کے اندر گزار دیا, اور زندگی کا وہ لمحہ چاہے منٹوں پر مشتمل ہو, چاہے گھنٹوں پر مشتمل ہو, چاہے ایام پر, چاہے ماہ و سال پر مشتمل ہو, فرمایا کہ گزرا ہوا یہ غفلت کا یا گناہ کے اندر گزرا ہوا یہ لمحہ پھر لاکھ کوشش کر لے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. وہ لمحہ, وہ وقت, وہ زندگی کا قیمتی سرمایہ تو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار ہی دیا. اور فرمایا کہ یہ جو انسان آج کل کرتے کرتے ٹال مٹول کرتا ہے, نہ اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے, نہ اپنے باطنی اخلاق کو سدھارتا ہے, ایک وقت آ جاتا ہے کہ آخر کار اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس وقت پھر وہ حسرت کرتا ہے کہ ہائے کاش میں پہلے ہی سمجھ جاتا. فرمایا کہ اس کی زندگی کے وہ ایام, وہ ماہ و سال جو غفلت میں, جو گناہوں میں گزار دیے, جس میں بعد میں جا کر وہ حسرت کر رہا ہے, کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ پہلے ہی توبہ تائب کر کر اپنے آپ کو پہلی فرصت میں سدھار لے, سنوار لے, اور پھر وہی حسرت مسرت بن جائے کہ شکر ہے کہ میں جلدی سنبھل گیا. تو بات کی ندامت سے ہاتھ کے ہاتھ جو اللہ پاک نے موقع دیا, جب کبھی انسان کو سمجھ میں آ گئی بات تو فوراً پھر اس کو اپنا عملی جامہ پہنا کر سدھار کو اپنا شعار بنا لے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے شیخ ثانی حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ, میں ان کی جب بھی صحبت میں جاتا, ہر صحبت کے اندر میں دھیان سے توجہ سے سنتا کہ کوئی بھی نئی بات مجھے مل جائے. جو پہلے سے حضرت کی فیوز ملے ہوئے ہیں, جس پر عمل ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, قابل شکر ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی نئی بات عمل میں لانے والی مل جائے. فرمایا کہ جس مضمون میں کوئی بھی نئی بات ملتی میں اس کو اپنے پلے سے باندھ لیتا اور نوٹ کر لیتا کہ آج کی اس محفل میں, اس صحبت میں, اس مجلس میں میں نے یہ نئی نئی باتیں حضرت سے سیکھی ہیں. اور فرمایا کہ اسی دن سے میں اس پر عمل شروع کر دیتا تھا. تو ہر مجلس ایسی زرخیز ثابت ہوتی تھی کہ ہر آنے والا جو یہ اصلاحی سلسلہ ہوتا تھا اور صحبت کا سلسلہ ہوتا تھا تو قصب فیض ایسا وافر مقدار میں ہوتا تھا کہ ہر محفل سے کچھ نہ کچھ سمیٹ کر جاتے تھے کہ اس دفعہ مجھے کون کون سی نئی باتیں ملی ہیں جن پر مجھے عمل کرنا ہے، ان کو عمل میں لے آئے، اگلی مجلس تک پھر دوبارہ انتظار میں ہے کہ مزید اور کوئی نفع کی باتیں مل جائیں، کام کی چیزیں مل جائیں۔ تو یہ انسان کی اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ اگر اس میں طلب ہو، پیاس ہو، سچی تڑپ ہو اور وہ اپنے اندر اصلاح کی فکر لیے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ آج کے کام کو کل نہیں ٹالتا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ آج ہی ایسا سدھر کر پاک و صاف ہو کر اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط بنا لیتا ہے کہ بے فکری ہو جاتی۔ ورنہ تو انگور کی بیل کے اوپر دو طرح کے کیڑے چڑھتے ہیں، ایک وہ جن کا ہدف انگور ہے کہ اس کے اندر رس بھرا ہوا ہے، مٹھاس ہے، شیر و شکر ہے، اور ایک وہ جو چڑھے اور پتوں کے اوپر ہی انہوں نے اپنی کاروائی شروع کر دی، اس کے پتوں کا ہی رس جو کڑوا اور کسیلا ہے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ کیڑے جو انگور تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ نادانوں، یہ پتے کے اندر کچھ نہیں رکھا، یہ کڑوے اور کسیلے بدمزہ ان کا پانی ہے، ان کا رس، ان کا ذائقہ بدمزہ ہے، کڑوا ہے، تھوڑا اور اوپر بڑھو، آگے آؤ انگور کے گچھے تک، یہاں پہنچ کر تم انگور کا رس اور ذائقہ چکھ کر دیکھو، پھر تب تمہیں پتا چلے گا۔ تو وہ پست ہمت ہیں، کم ہمت ہیں، وہ کہتے ہیں آج نہیں کل آ جائیں گے، آج نہیں کل آ جائیں گے، وہ آج کے کام کو کل پر چھوڑ کر انہیں پتوں پر گزارا کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کڑوا زہریلا کسیلا ان کو مواد ملا جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پاتے۔ اور وہ جنہوں نے بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا، آگے بڑھے اور انگور کے رس تک پہنچے، ان کو جو اس کا مزہ اور چسکا پڑ گیا تو ان کے سامنے پتوں کا ذائقہ بالکل ہیچ اور کڑوا اور بد مزہ ہے۔ فرمایا کہ یہی حال اللہ کے ان بندوں کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچے، اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اس محبوب حقیقی کو اپنا مقصود اور مطلوب بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے دنیا کی تمام محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، بد مزہ اور کڑوی ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ خواہشات نفس کے لذتوں میں اٹکا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاں اس سے آگے ایک اور بھی حلاوت ایمانی ہے اور بھی ذائقے اور چسکے ہیں، کہتا ہے کہ آج نہیں کل، ابھی نہیں بعد میں، وقت آنے دو، تھوڑا جوانی کا زمانہ گزر جائے، ذرا یہ مزوں کے زمانے گزر جائیں، سدھر جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا۔ وہ انہی چکروں میں رہتا ہوا دنیا کے اسی زہر کی وجہ سے وہ آخرکار اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ اس نور ایمانی تک، وہ حلاوت ایمانی تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ اس نے ہمت ہی نہیں کی۔ اور جس نے شروع سے ہدف اپنا بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس کی محبت کی طلب کے اندر آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز اول ہی اس کو حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں، وہ محبت کا چسکا اس کو ملتا ہے کہ وہ دنیا کے اس دھوکے سے نکل جاتا ہے، سارے حقائق کھل جاتے ہیں، کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، کیا میرے کام آنے والی چیز ہیں، دنیا کے نقشے کتنے میرے کام آئیں گے اور آخرت میری کتنی کام آئے گی، اللہ کا تعلق میرا کتنا کارآمد ہے اور دنیا کا تعلق اور دنیا والوں کا تعلق میرے کتنے کام آنے والا ہے، سب یہ راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی پیاری مثال ہے کہ بندے کو اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا، اس کی محبت، اس کا تعلق، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو زندگی ہے اس کو اپنانا، یہی بندہ ہدف بنا لے تو پھر جینے میں مزہ آتا ہے، طریق ہر ایک اپنانے کے اندر اس کو لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اسی دھوکے میں رہا کہ آج نہیں کل سدھر جاؤں گا، کل سمجھ جاؤں گا، ابھی یہ سارے معاملات ہیں، حلال اور حرام، یہ ساری تمیزیں سمجھ گیا، سیکھ گیا، بس آگے چل کر عمل کروں گا، تو ایسا انسان پھر دھوکے میں، دلدل میں دھسا رہ جاتا ہے، اس کا نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہوں میں، دنیا کے دھوکوں کی دلدل میں دھسے دھسے ہی یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ والوں سے تعلق جوڑا، اپنے دل کو ان کی دل کی آغوش میں لے آیا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل جب دل کے پرتوں کے سامنے پڑتا ہے، اس کا عکس اس پر پڑتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، تو پھر انسان جب دل کو دل سے ملاتا ہے اور حقیقت میں نسبت سے جوڑتا ہے، تو پھر وہ دل جب دل سے جڑتے ہیں تو انسان گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے۔ شرط یہ کہ مخلص ہو، منافق نہ ہو، کھوٹا سکہ نہ ہو، دل کے اندر نفاق نہ ہو۔ ہماری محفل کے اندر بھی چند افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو رات دن صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن کھوٹ ہیں، ان کا یہاں بیٹھنا اٹھنا وقت لگانا سب بیکار ہے، جو منفی باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں، دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، دکھتا ہے دل، کہ انسان وقت بھی لگا رہا ہے، صحبت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، کام کی باتیں بھی سن رہا ہے، لیکن وہ منافقانہ باتیں، وہی تنزیہ جملے، وہ الٹی سیدھے زہریلے جملے اور باتیں، یہ دل کو جو ٹھنس پہنچتی ہے نا، یہ بڑی نقصان دہ ہے. یہ انسان کا یہ سارا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا وقت برباد کر دیتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آداب شیخ کا نچوڑ اور خلاصہ دو لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ تمہاری کسی بھی نقل و حرکت سے تمہارے شیخ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ایسے منافقین بیٹھتے تھے، وہ تو حقیقی منافق تھے، لیکن یہ جو نفاق ہے کہ انسان محبت جتائے، دوستی جتائے، اپنائیت جتائے اور اندر سے نفرت اور عداوت اور دشمنی لیے وہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا، انسان یا تو مخلص دوست بن کر رہے یا پھر عام جس طرح لوگ ہوتے ہیں اس طرح انسان رہے، پھر محبت کے دعوے نہ کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ایسے افراد ہوتے تھے جو دوران گفتگو اپنی بھووں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے وہ ناگواری کے اظہار کرتے تھے. ایک دن آپ نے، دل دکھا ہوگا ظاہر ہے، فرمایا کہ بس ایسا ہی ہو جا جیسا تو کرتا ہے. آپ کے ملفوظات، بیانات آپ کے اس قدر انمول موتی کہ ایک ایک حدیث کس قدر قیمتی خزانہ ہے، وہ سن کر چی بجبی ہوتے تھے، چہرہ ٹیڑھا میڑھا، ہونٹ پھڑ پھڑاتا تھا، کبھی ناک پھڑ پھڑاتا تھا، کبھی آنکھیں ٹیڑھی میڑھی کرتا تھا، اور ظاہر یہ کرتا تھا جیسے آپ کی نظر پڑتی، یہ ظاہر کرتا تھا کہ شاید یہ مجھے قدرتی طور پر یہ کوئی بیماری ہے. ایک دن آپ نے فرما دیا کہ ایسا ہی ہو جا، مرتے دم تک شکل ہی ٹیڑھی ہو گئی. تو دل دکھانا، دل کو ٹھیس پہنچانا یا دو رخی باتیں کرنا، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. انسان مخلصانہ انداز میں جب کبھی کسی سے جڑے، بے لوس محبت ہو، پرخلوص محبت ہو، اور اگر کوئی خدمت ہو تو بالکل بے لوس خدمت ہو اللہ کی رضا کے لیے. باقی دو رنگی اختیار کرنا، دو رخی پن اختیار کرنا، اور اپنے ہی جن کے انسان ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، انہیں کے خلاف کوئی منفی بات کر دینا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، انسان بظاہر اس کا اظہار کرے نہ کرے لیکن دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ کوئی مقتدی اپنے ہی امام کے خلاف، کوئی مرید اپنے ہی پیر کے خلاف کوئی منفی جملہ، کوئی زہریلا جملہ، کوئی تبصرہ کر دے تو دل پر چوٹ ضرور لگتی ہے. کہ حقیقت سے انسان دور ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر کے خود اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تو کوئی نہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ دعوے کے حقدار ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی اللہ پاک نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد کر دی ہے، لیکن جینے کا سلیقہ ضرور سکھایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صاف شفاف رہو، ظاہر تمہارا باطن سے زیادہ، باطن تمہارا ظاہر سے زیادہ صاف شفاف ہو. یہ دو روخی پن اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا خطرناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دل صاف شفاف عطا فرمائے، اور مخلصانہ انداز میں ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں بڑی کارآمد ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ محنتیں رنگ لائیں گی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، روز محشر، حساب کتاب چل رہے ہوں گے، تو انہی میں ایک اللہ کا بندہ اپنے اعمال کو تلوانے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس کو اپنے اعمال کم دکھائی دیں گے، اور خوف و ہراس کا شکار ہوگا، دہشت میں مبتلا ہوگا کہ میں تو گیا. کیونکہ وہاں تو پھر جس طرح کوئی ظاہری سامان ہوتا ہے، جب نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی سامان کتنا ہے اور مال کتنا ہے، اس میں کھرا کتنا، کھوٹا کتنا نظر آتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ پاک تمام کے تمام اعمال کو شکل دے کر سامنے لے آئیں گے. جتنے بھی ہم نے دنیا میں کام کاج کیے، اچھے اور برے، ان سب کو شکل دی جائے گی، اور پورے پورے انبار کے انبار آ جائیں گے. نیکیوں کا انبار بھی دکھائی دے رہا ہوگا، برائیوں کے انبار بھی دکھائی دے رہے ہوں گے، تو انسان کو پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی پوٹلی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور گناہوں کے انبار تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. تو دیکھ کر ہی اندازہ ملے گا کہ نجات کے امکانات زیادہ ہیں یا خطرات زیادہ ہیں. اسی قسم کا ایک شخص ہوگا کہ جس کو اپنے عمل، جو نیکیوں والے عمل تھے، وہ ہلکے دکھائی دیں گے، اور خوف زدہ، لرزہ ترسا ہوگا، اور حساب کا عمل ابھی شروع ہوا ہوا ہوگا کہ اسی دوران اس کی ناپ تول شروع ہوگی. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بادل نما بدلی، ایک بادل اڑتا ہوا آئے گا، آ کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں گر جائے گا. جس طرح کوئی چادر ہو یا کوئی بدلی ہو، اوپر سے پھینکی جائے تو ہوا میں اڑتی ہوئی آتی ہے، تو اس طرح ایک بادل کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہوا آئے گا اور آ کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گر جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اب یہ شخص حیران ہوگا کہ یارب میں تو جا رہا تھا ہلاکت کی طرف، اچانک یہ بادل جیسے ایک چیز آئی، صاحبان سا آیا اور ہلتا جلتا آ کے میری نیکیوں کے پلڑے میں گرا اور جھکا دیا. عرض کرے گا کہ یارب یہ کیا چیز آئی جس نے میری نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کر میری نجات کا سامان بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ بندے تیرا یہ وہ عمل ہے جو دنیا کے اندر تو محنت کیا کرتا تھا، ہمارے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچایا کرتا تھا، تیرے اس پیغام پہنچانے پر جس جس نے عمل کیا اور وہ بات آگے تک جہاں جہاں تک پہنچی، جس جس نے عمل کیا ان عمل کرنے والوں کو تو پورا پورا ثواب ملا، ان کے عمل کے بقدر ہم نے تیرا بھی ثواب جمع کر دیا. یہ تیرا وہ پورا کا پورا وہ اس کے حاصل محنت کہ جو تو نے اللہ کے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اور اس پر جن جو لوگ عمل کرتے رہے تو وہ اس میں سے تیرا حصہ بھی جمع ہوتا رہا. یہ پورا کا پورا گویا کہ ایک پروفٹ ہے، الگ تھلگ اللہ پاک لا کر ڈال دیں گے اور اس کی وجہ سے بندے کی نجات ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارا یہاں جمع ہونا بیٹھنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے، بیٹھنے والے بھی الحمدللہ فیضیاب ہوتے ہیں اور نفع ہی نفع حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ پاک کا فضل و کرم ہے بہت نفع ملتا ہے، تازگی مل جاتی ہے، سیرابی ملتی ہے، اس بہانے مطالعے کا موقع مل جاتا ہے تو دسیوں چیزیں تازگی کے ساتھ سامنے آتی ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، محبتیں ملتی ہیں. اور یہاں ہمارا جمع ہو کر جڑنا اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ صرف اللہ کی باتیں سننے کے لیے ملتے اور بیٹھتے ہیں، اس میں دو پیسے کا نہ مجھے کوئی لالچ ہے نہ آپ کو کوئی لالچ ہے، نہ میں آپ کو کچھ دیتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ دیتے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. یا اللہ پاک کی طرف سے صاحبان مل جاتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے اللہ پاک اتار دیتے ہیں جو اپنے پروں سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی نور عطا فرمائے، دلوں کی شفافیت عطا فرمائے، اپنی محبت سے ہمیں آراستہ فرمائے، عشق و محبت سے سرشار فرمائے. سچی محبت جب بندے کو ہو جائے، ایک ہوتی ہے عقیدت ایک ہوتی ہے محبت، عقیدت بڑی جلدی ٹوٹتی ہے، محبت کبھی نہیں ٹوٹتی. حضرت والد ماجد سے حضرت عارف بلّہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ بتاؤ عقیدت اور محبت ان دونوں میں کون سی چیز زیادہ دیر پا اور مؤثر اور فائدہ مند ہے؟ تو دستور یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑوں کے سامنے لب کشائی نہیں کرتا تو وہ بڑوں پر چھوڑ دیتا کہ حضرت آپ ہی بتائیں. حضرت نے فرمایا کہ محبت یہ بڑی گہری ہوتی ہے، محبت کا تعلق جب نصیب ہو جائے اللہ والوں سے تو انسان محبت کے اندر دیوانگی کی حد تک جاتا ہے پھر، اور عقیدت بڑا کچا رشتہ ہے، ذرا سی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھ لی فوراً انسان بدظن بدگمان ہو کر متہم کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی اللہ پاک محبت عطا فرما دے، اس محبت کے اندر عشق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق نصیب ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس کو تین عین ملے، ایک عین سے وہ محروم رہا. عین الفاظ کے اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے فرمایا گیا عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا. عارف، عابد، عالم تینوں تھا. عالم اتنا بڑا کہ تمام امتوں کی جتنی بھی شریعتیں ملی ہر ہر شریعت کی باریکیوں سے واقف تھا، اور لوگوں کی کمزوریوں سے واقف تھا، ان کے کلیات جزیات سب سے واقف تھا، ہر امت کو اسی کے مزاج کے مطابق آ کر اس نے گمراہ کیا، ایسا بڑا عالم. اور عابد اتنا بڑا کہ چپے چپے پر اس نے پوری زمین پر سجدے کیے، کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، ایسا بڑا عابد. اور عارف اتنا کہ عین اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کے موقع پر جب اللہ پاک اس کو یہ فرمان جاری کر کے جنت سے نکال رہے تھے، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل میری اس جنت سے اس لیے کہ اس وقت تو مردود ہو چکا ہے، عین اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، اے پروردگار مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جاہ و جلال غیظ اور غضب کے وقت بھی متاثر نہیں ہوتے. بندہ ہے جس طرح غصے کے اندر متاثر ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے. جلال کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ میں جمال کامل درجے کا پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اندر متاثر ہونے کی صفت نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہو جائے متاثر ہو جائے. عارف اتنا بڑا تھا کہ اس وقت بھی عین غضب کے وقت پر بھی اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں گن دیں گے. دعا مانگی کہ ربا مہلت دے دے مجھے قیامت تک کے لیے، پھر بعد میں جو تجھے کرنا ہے کر. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، عین اس وقت بھی اس کی دعا قبول فرمائی. اتنا بڑا عارف جانتا تھا کہ دعا میری مسترد نہیں ہوگی. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. فرمایا کہ عاشق نہیں تھا، کاش کہ وہ عاشق ہوتا نا تو محبت میں پھر محبوب کی چاہت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، پھر محبوب سے اڑی بڑی نہیں کی جاتی، محبوب جو حکم دیتا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا جاتا. اگر یہ عاشق ہوتا محبت میں ہوتا تو پھر یہ نہ پوچھتا کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، وہاں تو پھر محبوب کی پسند اور اس کی مرضی کو دیکھا جاتا کہ جب کہہ دیا سر تسلیم خم کر دیتا، لیکن عشق سے خالی تھا. عشق و محبت بڑی اونچی چیز ہے، جس کو نصیب ہو جائے تو پھر بندہ اپنے محبوب کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جینا اس کو پسند آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلصانہ انداز میں جینے کے سلیقے عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. کچھ حضرات بیمار ہیں، احمد، سلمان شمسی، شہریار احمد، ارسلان کی ہمشیر، رائے سب بیمار ہیں. اللہ پاک ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. ہماری ایک پرانی ماسی تھیں حضرت اقدس، حضرت والد ماجد کے آتی تھیں، یہاں پر بھی اکثر و بیشتر جھاڑو لگاتی تھی، چشمے والی اما تھی، ایک چشمہ لگاتی تھی، بوسیدہ سے کپڑوں میں یہاں گھومتی تھی، بھیک بھی مانگتی تھی اور وہاں گھر پر آ کر صفائی خدمت ودمت کر دیا کرتی تھی. تو بڑی والہانہ محبت کرتی تھیں، ڈھیر ڈھیر دعائیں دیتی تھی. ان کا بھی ابھی جمعرات کو انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. مسجدوں میں صفائی کا ان کا ایک معمول تھا، تو کسی مسجد میں صفائی کے دوران ہی ہارٹ فیل ہوا. اللہ کرے کہ ان کا یہی عمل ان کی نجات کا سامان بن جائے. یہاں پر بھی آتی تھیں قبر کے پر جھاڑو لگا کے، پتے وتے ہٹا کے، پھر وہ صفائی ستھرائی کر کے جاتی تھیں، گھر پہ آ کے بتاتی تھیں. ہر عید کے اوپر ہم سب بھائیوں کے لیے ہار لاتی تھی. ہم لوگ عید پڑھ پڑھ کے گھر پہنچتے تو وہ پہلے سے موجود ہوتی، ہر ایک کے گلے میں اس کا ہار. اور پھر وہ پنجاب کی تھیں، اپنی پنجابی زبان میں ڈھیر ڈھیر دعائیں دیتی تھیں. اللہ پاک محترمہ اللہ بچائی کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ پر فائز فرمائے. ہر بندہ ہر بندی اللہ کا لاڈلا اور محبوب اور چہیتا ہوتا ہے. کون سے بندے کا، کون سی بندی کا، کون سا انداز اللہ کو پسند ہو، اللہ کے حبیب کو پسند ہو، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. بوڑھی خاتون تھی ام محجن، مسجد نبوی میں ان کا ڈیرا تھا ایک خیمے کے اندر، مسجد نبوی کی جھاڑو صفائی گرد و غبار ہٹانا وٹانا. انتقال ہوا رات کے وقت، صحابہ نے خاموشی سے دفن کر دیا. اگلے دن بتایا گیا رسول اللہ وہ بڑی بی کا انتقال ہو گیا ام محجن کا. آپ نے فرمایا ارے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے بتاتے میں ان کا جنازہ پڑھاتا. فرمایا کہ چلو مجھے لے کر چلو ان کی قبر دکھاؤ کہاں ہے. آپ اپنے چند صحابہ کو لے کر گئے اور ان کی قبر پر جا کر آپ نے کھڑے ہو کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی، کیونکہ اس نے خدمت کی ہے اللہ کے گھر کی، محبتیں لی ہیں اللہ کے حبیب کی. تو آپ نے وہاں پہنچ کر ان کے لیے گویا کہ جنازہ دوبارہ سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دی کہ اللہ ام محجن کو بخشا بخشایا بنا دے. نیشاپور کی ایک خاتون دی بھکاری، گھر گھر جا کے بھیک مانگتی تھی، انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بڑی بھی کیا بنا، کہنے لگی کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ میاں نے پوچھا کیا لائی ہے، میں نے کہا کہ ساری زندگی سنتی تھی کہ اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، آج جب تیرے پاس آئی تو ہی مجھ سے پوچھ رہا کیا لائی ہے. فرمایا کہ بے شک میں ہی دینے والا ہوں، جا تجھے میں نے جنت دے دی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، بندیوں سے پیار کرنے والے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ بھی مہربانی کے معاملات فرمائے، لطف و عنایت کے معاملات رکھے، اپنا بنا لے اور اللہ پاک ہمارے ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.